بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعليه وسلم في الأولين والآخرين وفي الملائكة على يوم الدين. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. آج جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گی اس کا عنوان ہے مذہب اور محبت. مذہب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سانچے میں ڈھل جانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی زندگی بنا لینا اور اللہ تعالیٰ کی پہچان مذہب ہے. محبت کیا ہے؟ کسی کو چاہنا، اس سے پیار کرنا محبت ہے. محبت فطری اور بنیادی چیز ہے، اور نفرت انقطاع محبت کا نام ہے جو کسی حادثہ یا تصادم کا نتیجہ ہوتی ہے. محبت تمام نیکیوں کا سرچشمہ اور تمام جذبات عالیہ کی خالق ہے. اسی محبت سے آواز میں لوچ، بات میں شیرینی، چہرے پر حسن، رفتار میں انکساری اور کردار میں وسعت آتی ہے. دوسری طرف غصہ، نفرت، انتقام اور حسد دنیائے دل کو ویران اور چہرے کو بے نور و خوفناک بنا دیتے ہیں. حاسد اور سازشی کی رفتار تک ناہموار ہو جاتی ہے اور وہ ہر طرف نفرت پھیلاتا ہے. اہل محبت نفرت کا جواب محبت سے دیتے ہیں. وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اگر ہم اہل دنیا سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا سے بہترین سلوک کرو، جواباً تم سے بہترین سلوک کیا جائے گا. جن لوگوں کے دل میں اللہ بس جاتا ہے، ان کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر شخص سے محبت کرتے ہیں، خطاکاروں کی خطائیں بخشتے اور گالیوں کے جواب میں دعائیں دیتے ہیں. یہی تمام انبیاء اولیاء کا وتیرہ تھا. قرآن پاک کی تعلیم بھی یہی ہے. ترجمہ: دشمن سے اتنا عمدہ سلوک کرو کہ وہ تمہارا مخلص دوست بن جائے، لیکن یہ مقام بلند انہی کو مل سکتا ہے جو زمانے کی تلخیاں برداشت کر سکتے ہیں. صبر اور کردار عظیم کے مالک ہوتے ہیں. ایک مغربی مفکر کا ارشاد ہے، نفرت نفرت سے ختم نہیں ہو سکتی، اس پر محبت سے غلبہ حاصل کرو. دنیا کو محبت کرنا سکھاؤ تو جنت اپنے تمام تر رنگینیوں اور رانائیوں کے ساتھ یہی نمودار ہو جائے گی. ترک محبت موت ہے. جو شخص سب سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی بھرپور اور کامل ہوتی ہے، اور اس کی زیبائی اور توانائی میں سدا اضافہ ہوتا رہتا ہے. محبت کا سب سے بڑا وصف انکساری اور عاجزی ہے. دوسروں سے نفرت کرنے والے کرخت، مغرور، تند مزاج اور بد مزاج ہوتے ہیں. اہل محبت بول میں میٹھے، چال میں دھیمے اور مزاج کے نرم ہوتے ہیں. قرآن پاک اور تورات دونوں میں ان اوصاف کو آسمانی دانش کہا گیا ہے، اور اس بات میں قطعاً کوئی کلام نہیں کہ غرور حماقت ہے، تکبر حماقت ہے اور تواضع بہت بڑی دانش. کسی دانش نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر دانش یعنی عقل حاصل کرنا چاہتے ہو تو انکساری پیدا کرو، اور اگر انکساری حاصل کرنا چاہتے ہو تو اور زیادہ خاکسار بن جاؤ. محبت، رحم، مربت، خوشخلقی، گداز اور نیاز سے جسم سے وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو بیماری کے اثر کو زائل کر دیتی ہے. جو ذات शक में मादर में बच्चे की सूरत गरी करती है, वही ज़ात ख्याल और एहसास की सूरत गरी भी करती है। पैदा फरमाने वाले ने चेहरों को तासीर देने वाला बनाया और कलूब को तासीर कबूल करने वाला, आँखों को बिनाई देने वाला नज़ारों को भी रानाई अता फरमाता है। वो खुद ही दिल पैदा करता है और खुद ही दिलबर पैदा करता है और खुद ही दिलबरी का खालिक है। ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है, जो सिखाने वाले खालिक ने अपने महबूब के दिल में इस तरह समो दी थी कि महबूब की हर बात, हर अदा, हर कौल, हर फेल से मोहब्बत के फवारे जारी होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे लिए मशाले राह है। कोई हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का नमूना ना पेश कर सकी। अगर सिखाने वाले से मोहब्बत ना हो तो सीखने वाला कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगा। याद रखिए कि अगर सिखाने वाले से मोहब्बत ना हो तो सीखने वाला कभी भी कुछ ना सीख पाएगा। अगर पैगंबर से मोहब्बत ना हो तो फिर अल्लाह या इस्लाम से मोहब्बत नहीं हो सकती। इश्क नूरे हकीकत है। ये नूर जहाँ से भी आया होगा आशिक के लिए महबूब होगा। यहाँ ये सवाल होता है कि मिजाज क्या है और हकीकत क्या है। दरअसल मिजाज बजाते खुद एक हकीकत है और ये हकीकत उस वक्त तक मिजाज कहलाती है जब तक रकीब नागवार हो। जब मोहब्बत में रकीब करीब हो और हमसफर हो तो वो इश्क हकीकी है। अपना इश्क, अपना महबूब अपने तक ही महदूद रखा जाए तो मजाज, और अगर अपनी मोहब्बत में कायनात को शरीक कर लेने की ख्वाहिश हो तो हकीकत। रांझे का इश्क मजाज हो सकता है लेकिन वारिस शाह का इश्क हकीकी इश्क है। इश्क नबी इश्क हकीकी है। इश्क आले नबी इश्क हकीकी। इश्क असहाबे नबी इश्क हकीकी। इश्क जामी इश्क हकीकी। अवैस करने का इश्क हकीकी। इश्क रोमी इश्क हकीकी। इकबाल का इश्क भी इश्क हकीकी कहलाएगा। पीर कामिल का इश्क नबी ही कहलाएगा। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरे खुदा कहा जाता है और वली चूँकि मदर इश्क नबी होता है तो उसे भी मदर इश्क नबी या मदर नूरे खुदा कहा जा सकता है। इसके लिए पीर कामिल को इश्क में सूरत जिल्ले इलाही कहना जायज़ है। इश्क इश्क ते हर कोई आखे, इश्क कमावे कोई हो, मर गए हर कोई आखे, मर के बखावे कोई हो। दरअसल मोहब्बत ही वो आईना है जिसमें इंसान अपनी असली शक्ल, बातनी शक्ल, हकीकी शक्ल देखता है। मोहब्बत ही कुदरत का सबसे बड़ा सरचश्मा है। लेकिन जिस तन लागे सो तन जाने, और इसी मोहब्बत ही के ज़रिए इंसान पर ज़िंदगी के मायने मुनकशिफ होते हैं। कायनात का हुसन इसी आईने में नज़र आता है। मोहब्बत तमाम नेकियों का सरचश्मा है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के जो नमूने छोड़े वो रहती दुनिया तक नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि नेकी ये है कि बुराई का जवाब नेकी से दिया जाए, अच्छाई का जवाब अच्छाई से दिया जाए, तो ये तो बदला हुआ नेकी क्या हुई। दीन इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन कलमा पढ़ने के बाद नमाज है। नमाज इस्लाम का सबसे ज़्यादा मतलूब और बुनियादी फरीदा है, इसीलिए इसकी तरफ बहुत तवज्जो दिलाई जाती है। चुनाचे हर वो शख्स जो दीन की तरफ राग़िब होता है वो नमाज की पाबंदी से अपने दीन का आगाज़ करता है। इसी तरह माशरे में नमाजियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। मस्जिदें आबाद हो रही हैं, अजान और अकामत की आवाज़ों से फ़ज़ा मामूर है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो जज्बात और जो मोहब्बत نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دین سے محبت کے بارے میں تھی وہ اب نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نماز کی روح کو نہیں سمجھ پا رہے. ہمارے یہاں آج کے دور میں نماز کی جتنی اہمیت اور پابندی ہے وہ اس کے ظاہر کے لحاظ سے ہے. ہمارے یہاں نمازی وہ ہے جس کے روزمرہ کے معمولات میں نماز ادا کرنے اور مسجد جانے کی مصروفیت بھی شامل ہے. بلا شبہ یہ بھی عین مطلوب ہے، لیکن دراصل یہ نماز کا نقطہ آغاز ہے. اس فریضے کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب نماز قرآن پاک کے الفاظ میں ذکر یعنی خدا کی یاد کا ذریعہ بن جائے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز قائم کرو کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو. قرآن پاک ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک بیش قیمتی عطیہ ہے، ایسی علمی صورت میں موجود ہے جس کا علم تا قیامت ظاہر ہوتا رہے گا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ قیمتی اثاثہ ہیں جن کے عمل کے فوارے روز محشر تک ہر کسی کو محبت اور عمل کے پیغام دیتے رہیں گے. ان دونوں قیمتی اثاثوں کے بعد مسلمانوں کو کسی اور کی رہبری اور رہنمائی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. نماز ادا کرنے کا عمل بہت ہی خاموشی سے بندے کی محبت اللہ تعالیٰ سے ظاہر کر دیتی ہے. اس عمل میں نماز ادا کرنے کا عمل انسان پر ہر طرح اثر انداز ہو کر اللہ تعالیٰ کی ہستی اس کے خیالات پر چھا جائے اور انسان اللہ تعالیٰ سے رابطے میں آ جائے. یہ عمل ہے کہ نماز کر کے عمل سے اللہ تعالیٰ کی ہستی انسان کے خیالات پر چھا جائے اور انسان اللہ تعالیٰ سے رابطے میں آ جائے. اگر ہماری نماز مطلوب اثرات مرتب نہیں کر رہی تو کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت اور دھوکہ دہی کرتے ہیں. غرض وہ سب کچھ جو ایک بے نمازی کر سکتا ہے وہ ہمارے یہاں نمازی حضرات بھی کرتے ہیں. ایسے میں ضرورت ہے کہ نماز کی روح یا نماز کے داخلی پہلو کو یعنی ذکر یعنی خدا کی یاد کو پوری طرح سے اجاگر کر کے نماز میں جو محبت کا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی وضاحت کی جائے، تاکہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی اہمیت کا احساس اور اس ساری ذات باری تعالیٰ کے حصول کی خواہش پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کی یاد کے حوالے سے نماز میں دو چیزیں نظر آتی ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی بڑائی، نمبر دو اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بیان. نماز میں اللہ اکبر سبحان اللہ سب سے زیادہ دہرائے جانے والے الفاظ ہیں، بلکہ یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جو انتہائی محبت سے انسانی نفسیات اور نتیجے میں انسان کے عمل کو یکسر بدل دیتی ہیں. سب سے پہلے اللہ اکبر کو لیتے ہیں، یہ کلمہ انسان کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس کا معبود ایک بہت بڑی ہستی ہے، وہ سب سے بڑی ہستی ہے. انسان جو فطری طور پر کسی بڑے کی پکڑ سے ڈرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا تعارف بار بار حاصل کرتا ہے تو پہلے دوران نماز ذہن کی دنیا میں اللہ کے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے، اور پھر نماز سے باہر عمل کی دنیا میں بھی اس کے سامنے انتہائی محبت سے اپنا سر جھکائے رکھتا ہے. اور جب کوئی ایسا لمحہ اس کے سامنے آتا ہے جب وہ طاقتور ہوتا ہے کہ ظلم کرے یا آزاد ہوتا ہے کہ نافرمانی کرے یا با اختیار ہوتا ہے کہ کسی کا حق مارے، تو وہی نماز والا بڑا اللہ اسے یاد آ جاتا ہے، اور پھر وہ طاقتور آزاد اور با اختیار انسان چھوٹا ہو جاتا ہے. وہ جان لیتا ہے کہ وہ اس بڑے اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، جو اگر رحمان ہے، رحیم ہے اور کریم ہے تو جبار اور قہار بھی ہے. پھر مجمع تو درکنار وہ تنہائی میں بھی گناہ کا تصور نہیں کرتا، وہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ اور بندوں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، وہ دین اور فطرت کے حدود کو نہیں توڑتا. نماز کے ہر حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا محبت سے دیا ہوا یہ پیغام اللہ اکبر کی یاد دہانی انسان کو پابند کر دیتی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بڑائی کو مانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تکبیر کے ساتھ نماز کی دوسری یاد دہانی تسبیح ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ بے عیب ہے، ہر کمی اور ہر غلطی سے پاک ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کی اعلیٰ اور عظیم ہستی کو ہونا چاہیے۔ انسان نماز کا آغاز اس حقیقت کے اقرار سے کرتا ہے کہ رکوع میں اس بات کو مان کر جھک جاتا ہے، اور سجدے میں اس حقیقت کے اعتراف میں اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیتا ہے۔ قربان اس ذات پر جس نے نہایت محبت کے ساتھ ایک ایسا الفاظ ہماری زبانوں سے جاری کروایا جس کی گہرائی تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے سبحان ہونے کو جاننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس حقیقت کو جانے بغیر ایک طرف انسان اللہ سے وہ کچھ منسوب کرتا ہے جو اسے شرک تک پہنچا دیتا ہے، دوسری طرف بندے اور رب کے درمیان جو اعتماد اور محبت کا تعلق ہونا چاہیے اور جو حقیقت روح کی غذا ہے، وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تسبیح کا عمل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نہ بے بس ہے، نہ بے حس ہے، نہ وہ رعایا سے بے پرواہ ہے، نہ ثبوت و گواہی کے لیے محتاج قانون، نہ ثبوت اور گواہی کے لیے محتاج قانون۔ وہ تو پاک ہے، وہ عظیم ہے، وہ اعلیٰ ہے، اس دن کا منتظر، جو بہت جلد آنے والا ہے، جس دن ہر سرکش، ہر ظالم کا ٹھکانہ جہنم اور ہر نیکوکار کا مقام جنت کی ابدی نعمتیں ہوں گی۔ چنانچہ تسبیح انسان کو نہایتی محبت کے ساتھ بے عملی سے بچا کر مشکل ترین حالات میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکائے رکھتی ہے۔ اس طرح نماز کے داخلی پہلو یعنی تکبیر اور تسبیح بہت ہی پیار سے اور بہت ہی آسانی سے انسان کو متقی، باعمل، حوصلہ مند اور صاحب ایمان انسان بنا دیتی ہے، ایسا انسان جس کی آج کے دور میں بے حد ضرورت ہے۔ ایسی ہمارے یہاں زکوٰۃ ایک بہت ہی اہم ترین عبادت ہے۔ بہت سے لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے وہ زکوٰۃ بڑی پابندی سے دیتے ہیں، تاہم ہمارے یہاں زکوٰۃ کو غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک حد تک یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اب ہم بتائیں گے کہ زکوٰۃ اصل میں کیا ہے اور کیوں ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ اپنی حقیقت کے اعتبار سے نظر ہے۔ نظر کا مطلب ہے کہ انسان اپنے مال کا ایک حصہ بہت ہی محبت سے اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے بطور نذرانہ اس کے حضور پیش کر دے۔ قدیم زمانے میں جب شرک کا غلبہ تھا تو لوگ مندروں اور معبودوں میں جا کر اپنا مال مختلف شکلوں میں بتوں کی بھینٹ چڑھاتے تھے، اور پھر یہ مال معبد کے خدام وہاں آنے والے زائرین کی ضروریات پر خرچ کرتے تھے۔ اسلام نے اس صورتحال کو تبدیل کیا۔ اس محبت کرنے والی ہستی نے اپنے حضور نظر کو زکوٰۃ کی مستقل عبادت کی زکوٰۃ کو مستقل عبادت کی شکل دے کر اسے نظم اجتماعی، غریبوں کی مدد اور ضرورت مندوں کے لیے خاص کر دیا۔ تاہم اس کے پیچھے جو روح اور جذبہ ہے وہ اسی طرح باقی ہے۔ ہمیں زکوٰۃ کا حکم دینے والے محبوب کی محبت کو پیش نظر رکھ کر اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ یہ زکوٰۃ کسی انسان کو نہیں دے رہا ہے، بلکہ اپنا سر اور دل جھکا کر، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر، عاجزی اور پستی کے ساتھ اپنا یہ نذرانہ اپنے معبود کو پیش کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص سر اٹھا کر احسان جتا کر دبنگ لہجے کے ساتھ انسانوں کو زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا مال تو خرچ ہو جاتا ہے، مگر پروردگار عالم کی بارگاہ سے ایسے شخص کو سند قبولیت نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گردن اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شخص، کوئی گردن اس قابل نہیں کہ بلند ہو کر شرف مقبولیت حاصل کر سکے۔ اس کے نزدیک تو صرف اور صرف محبت، عاجزی اور پستی قابل قبول ہے۔ زکوٰۃ دینے والے، زکوٰۃ دینے، لوگوں کی مدد کرنے والے اور انفاق کرنے والے کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ انسانوں کو دے رہے ہیں تو بلا شبہ سر اٹھا کر دیں، لیکن اگر اپنے رب کو نظر پیش کر رہے ہیں تو ہمیشہ سر جھکا کر رکھیں۔ یہی وہ محبت ہے جو اس نے ہمیں زکوٰۃ کے سلسلے میں سکھائی اور در قبولیت کا راستہ بتایا۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی جائز ضروریات کے لیے پیسے نہ خرچ کرنا، مال جمع کرتے اور گن گن کر رکھتے رہنا بخل اور ایک بدترین انسانی رویہ ہے۔ یہ رویہ دنیا کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیغام یاد نہیں ہوتا۔ اسلام میں تصحیح ہے، تزہیق نہیں ہے۔ اسلام میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تنقید ہمیشہ وہ مؤثر ہوتی ہے جو اصلاحی اور تعمیری ذہن کے ساتھ کی جائے۔ ایسی تنقید کرنے والے لوگوں کی زندگی کا اصل مقصد اپنی اصلاح ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو تنقید کرنے سے پہلے اپنے ہر رویے کو بے رحمانہ احتساب سے گزارتے ہیں۔ وہ دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے سے قبل اپنے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کے بارے میں بتایا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر دھیمی چال چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کے منہ آتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے۔ وہ بالکل ابتدا میں اسلام قبول کرنے والی شخصیتوں میں سے آٹھویں تھے۔ اسلام کے لیے ان کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملنے والی بشارتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ایک جلیل القدر صحابی تھے، ان میں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی وجہ سے کوئی رنجش ہو گئی۔ اس دوران میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رنجش اور شکایت بھلا کر ان کی عیادت کرنے پہنچ گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو کہا، آپ مجھ سے بہتر ہیں، آپ بیمار ہوتے تو میں عیادت کے لیے نہ آتا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام میں وہ دو بنیادی اصحاب موجود تھے جو انسانوں کو عظیم بناتے ہیں۔ پہلا بس اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے لیے محبت اور اخلاق، دوسرا وصف اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کے لیے محبت اور اخلاق۔ پہلا وصف اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کے لیے محبت اور اخلاق۔ دوسرا وصف اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کے لیے محبت اور اعتراف۔ اعتراف کس چیز کا؟ غلطی کا اعتراف۔ پہلی صفت کا مظہر، پہلی صفت کا جو مظاہرہ کیا، کس نے کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ پہلی صفت کا مظاہرہ یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کے لیے محبت اور اخلاق حضرت عبد الرحمن نے شکایت رنجش کے باوجود حضرت اللہ کی عیادت کے لیے جا کر کیا۔ اس جواب میں حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ اعتراف تھا، یعنی انہوں نے اپنی انا اور اپنی عزت کو ایک طرف رکھ کر یہ مان لیا کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بہتر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یہ اعتراف کر کے وہ بھی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سطح پر آ گئے، کیونکہ اعلیٰ اخلاق جتنی بڑی نیکی ہے، اعتراف گناہ بھی اتنی ہی بڑی نیکی ہے۔ اور ان دونوں نیکیوں کے پیچھے جو احساس ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت. تو دین اسلام ہمیں لوگوں سے محبت, اپنے معبود سے محبت کرنے کے بے شمار طریقے بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اور صرف وہی محبوب ہوتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرے. دین اسلام ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرے, اور بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرے. نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے, نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے, بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں, بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. یہی میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک بھی پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین محبت اور اخلاق کا عملی نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں. ہم سب کو اس بات کا نمونہ ہونا چاہیے کہ ہر فرد ہمارے ارد گرد کا ہمارے بارے میں ایک بہترین مسلمان ہونے کی گواہی دے. آج انسان دین سے دوری کے باعث محبت سے دور ہوتا جا رہا ہے. آج کا انسان ہر قدم پر ایک غلطی سے, ایک دوراہے سے دوچار ہو جاتا ہے. آج کے انسان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ نکلتے اور ڈوبتے سورج کے منظر پر تفکر اور تدبر کر سکے. وہ چاندنی راتوں کے حسن سے ناشنا ہو کر رہ گیا ہے. وہ دین کو سمجھنا نہیں چاہتا, وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کا پیغام وصول نہیں کر سکتا, وہ تو بس محبت کی سائنس سمجھنا چاہتا ہے. اور یہ ممکن ہے. زندگی صرف حاصل ہی نہیں ہے, اسرار بھی ہے. زندگی صرف میں ہی نہیں, زندگی وہ بھی ہے, زندگی تو بھی ہے. زندگی میں صرف مشینیں ہی نہیں, چہرے بھی ہیں. جیسا کہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ یہ زندگی صرف مادہ ہی نہیں ہے, روح بھی ہے. اور اصل زندگی تو روح ہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ زندگی خود ہی معراج محبت بھی ہے. مقصد یہ کہ یہ زندگی ہر دور سے گزرتی ہوئی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہوئی بڑھاپے تک لے آتی ہے. قابل قدر ہے وہ بڑھاپا جو دوسروں کے لیے نافع ہو, جو آگاہ راز ہو اور دوسروں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے. سب سے بڑا پیغام جو دوسروں کو دیتا ہے وہ یہ کہ مال جمع کرنے میں انسان زندگی خرچ کر دیتا ہے, اور آخر کار وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دامن تو مال سے بھر گیا لیکن اس کی زندگی کی متاع بھی تو ختم ہو گئی. اور یہ کہ لالچ انسان کو کمزور کر دیتی ہے, اور خود غرضی انسان کو تنہا کر دیتی ہے. زندگی کی احساس عمل نہیں, فضل ہے. نیت کی اصلاح ہو تو عمل میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے, اور عمل کا خلوص نیتوں سے بے نیاز ہے. نیکی کے سفر میں جہاں بھی آخری سانس آئے وہی منزل ہے. آج کل ہمارا نظام حیات, ہمارا نظام تعلیم اور ہمارا نظام فکر ہمیں صرف عمل میں مصروف رکھتا ہے. عاقبت کی کوئی گارنٹی نہیں. عاقبت کی گارنٹی تو ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے کہ اس عمل کو تلاش کیا جائے جو ہمیں بھی پسند ہو اور ہمارے رب کو بھی پسند ہو, ہمارے معبود کو بھی پسند ہو, ہمارے مالک کو بھی پسند ہو, ورنہ نتیجہ ہلاکت اور گمراہی ہوگا. احسن عمل کیا ہے؟ احسن عمل, احسن عمل اصلاح باطن کے ساتھ, یعنی تزکیہ نفس کے ساتھ حسن حیات کا اصول ہے. حسن حیات کا حصول, احسن عمل اصلاح باطن کے ساتھ حسن حیات کا حصول ہے. زندگی میں راہیں بدلنے کا وقت نہیں ہوتا, پہلے ہی صحیح راستہ اختیار کیا جائے اور پھر صحیح عمل اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل کا آسرا تلاش کیا جائے. یہی منشا ہے اس کے حکم کا. ترجمہ: اے انسان, تو محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اب اپنے رب کے راستے کی طرف محنت کر. اے اللہ, हमें तेरी रहमत पर यकीन है, हमारे अमल की कोताही हमें तेरे फजल से महरूम ना कर दे। तेरी अता हमारी ख़ता से बहुत वसी है, हमें अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन।